پھر فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی، یعنی جو انجام ہے، جو نتیجہ ہے، نہ تو تمہاری آرزوؤں پر نکلے گا اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ میں یا منسوئن، جو کوئی کرے گا برائی، یجزا بہی، اس کا پھل پائے گا، اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہو من دون اللہ، اور وہ نہ پائے گا اور اس کو نہیں ملے گا، لہو اس کے لیے، یعنی اس کو اپنے لیے اس کو کوئی نہیں ملے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیاً، کوئی بھی ولی، کوئی بھی حامی، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ پچھلی آیات میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، پھر یہ بھی پڑھا تھا کہ شیطان کے وعدے اور اس کی پیدا کی ہوئی آرزوئیں کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، محض جھوٹ ہیں، فریب ہیں، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ جو جنت ملنے والی ہے وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے۔ تو نجات کی راہ، رب کی رضا کا راستہ، اور جو ہے وہ جنت کا راستہ، کس کا راستہ ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا، وہ آرزوؤں کا راستہ نہیں ہے۔ جنت خواہشات کے نتیجے میں، محض ایمان کا دعویٰ کرنے کے نتیجے میں جنت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے نتیجہ اور نہ ہی اہل کتاب کی۔ یہاں پہ بھی امانیکم، کم کے لیے جو ضمیر ہے، یہ کس لیے آئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے یہ، اور آپس میں ان میں گفتگو ہوئی، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ کچھ مسلمان جو تھے اور جو اہل کتاب تھے، وہ آپس میں اپنے اپنے فخر، مخافرت، وفاخرت ہوتا ہے کہ اپنے پر فخر کرنا، مفاخرت فخر سے ہے، تو مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی۔ اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل اور اشرف ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اور اہل کتاب میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ تو اب کیا تھا کہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فریقین کو صحیح راستہ بتایا، راہ ہدایت بتائی کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور افضل اور اعلیٰ ہونے کا معیار کیا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا کہا؟ لیسا بے امانی یہ کم ولا امانی یہ اہل کتاب، کہ یہ جو تم تفاخر کر رہے ہو، یہ تم فخر کر رہے ہو اپنے ہونے پر کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور یہ کتابیں، تو یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ محض خیالات اور تمناؤں سے یہ دعوے کرنا، اس سے کوئی بھی افضل نہیں ہوتا، بلکہ کس چیز پر افضل ہوتا ہے؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اگر کوئی بھی برا عمل کرے گا، خواہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، کوئی بھی برا عمل کرے گا، يُجْزَ بِهِ، تو اس کی جزا پائے گا، اس کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اور کیسی سزا پائے گا؟ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے، وہ اپنی بہتری کے لیے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، پھر اس کو کوئی حامی، کوئی مددگار، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نا بچا نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بڑی شاک گزری۔ امام مسلم ترمذی، نسائی اور امام احمد رحمت اللہ علیہم ان سب نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من یعمل سوء یجزا بہ، یعنی جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، تو ہم سخت رنج، غم اور فکر میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو کہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے، ضروری نہیں کہ وہ جہنمی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں بھی جو کچھ تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے، یہ تمہارے جن گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کہ کسی کے پاؤں میں بھی کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے. یعنی جو بھی انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تو بعض اوقات دنیا ہی میں اس کی سزا بھی ملتی ہے، جہنم تو ہے ہی. تو یہ بھی آپ نے کہا. اسی طرح ایک روایت ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو کوئی بھی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کوئی غم ہی لگ گیا ہے، کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے، بیماری ہے. اب آپ دیکھیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چابی رکھی آپ نے ایک پاکٹ میں، ڈھونڈ رہی ہے دوسری پاکٹ میں، تھوڑی دیر کے لیے تو پریشانی ہو گئی نا، گاڑی کیسے کھولوں گی، بچوں کو کیسے لوں گی، گھر کیسے پہنچوں گی، تو چابی رہ گئی اندر کہیں، یا تو گاڑی میں رہ گئی یا گھر میں رہ گئی اور لاک کر دیا. تو یہ ایک غم لگا نا تھوڑی دیر کی، تھوڑی پریشانی ہوئی، تو اس میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. بے شک آپ ہاتھ ڈالا تو دوسری پاکٹ سے نکل آئی، اتنا اللہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے. پھر اسی طرح جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی کہ من یعمل سوء یجزا بہ سنائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر اتنا اثر ہوا اس کا، کہتے ہیں کہ جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی. یہ کون تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کبھی سوچا آپ نے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری دنوں تک، جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا میں تھے، دوڑ لگاتے رہے کہ کسی طرح میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اور وہ ابو بکر سے آگے نہ نکل سکے. ایک دفعہ بڑی حسرت سے کہنے لگے، اے ابو بکر، تو زندگی بھر کی نیکیاں آپ میری لے لیجیے، بس صرف وہ رات مجھے دے دیجئے، راتیں جو آپ نے غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہیں، زندگی بھر کی نیکیاں لے لیں، ایک وہ راتیں ہی آپ کی اتنی بھاری ہیں کہ میں تو اس کے بھی آگے نہیں، مطلب کسی طرح کیسے آگے نکلوں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جن کے بھی دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب کے بند کر دیے جائے سوائے ابوبکر کے. ایک موقع پر آپ نے کہا، امت مسلمہ کے مجموعی ایمان پر ابوبکر کا ایمان بھاری ہے نا؟ اور اس کے باوجود وہ یہ کہا کرتے تھے، اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو، میں رکھ لوں، اور دوسرا میرا بھی باہر ہے، تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے وہ رکھنے کی اجازت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اتنا وہ ڈرتے تھے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب یہ اثر دیکھا تو فرمایا، کیا بات ہے ابو بکر؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں. آپ نے فرمایا، بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ بندہ کو جب بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو خلاصہ کیا ہے پھر اس آیت کا کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ محض دعووں اور تمناؤں میں نہ لگے رہیں، میں فلاں کی اولاد ہوں، پدرما سلطان بود، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ کامیابی جو ہے اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم فلاں نبی کی اولاد ہو، تم فلاں کتاب کے ماننے والے ہو، تم سید ہو. بعض لوگ ذات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بعض حسب کو، نسب کو، ہے نا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ فلاح کس چیز میں ہے؟ ایمان اور عمل صالح. آپ نے یہاں پہ بھی آیت 122 میں پیچھے ہی پڑھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا. ٹھیک ہے نا؟ تو جنت کس وجہ سے ملی؟ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں. تو یہاں پہ بھی ہے کہ اگر اچھے کام نہیں کیے تو پھر اس کا بدلہ تو ملے گا، اور وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے سوا انسان کو کوئی حامی اور مددگار جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو کرنا کیا چاہیے؟ ساتھ ہی پھر اس کا کمپیریزن ہے، کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو کوئی عمل کرے گا صالحات، یعنی وہ عمل صالح کرے گا یا نیکیاں کرے گا یا ایسے عمل کرے گا، صالحات ان کو بھی کہتے ہیں جو کہ صدقہ جاریہ والے ہوں، اچھے عمل کرے گا. صلح سے ہے صالحات، یعنی نیکیاں، اچھے عمل، ہو مرد یا عورت. من ذکرن او انثی، یعنی مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے. اور شرط کیا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتی ہیں؟ وہ ہوا مومن، اور ہو وہ مومن. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہے یا عورت. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو جی مرد ہے نا، یہ ہم تو مرد ہیں، ہم مرد جو مرضی کریں، یہ تو لڑکے ہیں جی، لڑکوں کی کوئی بات نہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلم جو ہیں اس بات پر بہت فکر کرتے ہیں کہ پبلک اسکول میں جو ہے وہ بیٹیوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت بیٹوں کے. تو کیوں؟ بیٹیوں کی پوچھ ہونی ہے تو بیٹوں کی پوچھ نہیں ہونی. بیٹیوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں تو لڑکوں کی تربیت کی فکر نہیں کرنی. آگے جو نسل چلتی ہے، آگے جو گھر بنتے ہیں، آگے جو اولاد آتی ہے، وہ بیٹی اور بیٹا دونوں کے سے مل کر آتی ہے نا. بیٹی کسی کی بہو بن جاتی ہے، بیٹا کسی کا داماد بن جاتا ہے، کسی کی بیٹی اور بیٹا آپ کے گھر آتا ہے، ایک نیا گھر بنتا ہے، ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتی ہے. تو دونوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے. دونوں یا تو صدقہ جاریہ بنیں گے یا دونوں جو ہے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے نا. اولاد جو ہے وہ ہمارے پاس بلینک پیپر ہیں، اور ان بلینک پیپر پہ ہم نے کیا لکھا، ہم نے ان کی کیا تربیت کی، وہ دنیا میں کس لیے جی رہے ہیں، وہ شیطان کا ساتھی بن رہے ہیں یا رحمان کا، ہماری کوششوں کا، ہماری نیتوں کا، ہماری آرزوؤں کا، ہماری دعاؤں کا، ہماری محنتوں کا، ہماری پلاننگ کا، اوقات اور پیسے کا اس میں کتنا حصہ ہے. یہ مت سوچیں کہ مرد جو چاہے کریں، لڑکے جو چاہے کریں، کوئی بات نہیں جی، ان کی عزت کی اتنی کوئی نہیں بات، ان کی کوئی نہیں مسئلہ، بس لڑکیوں کا، عورتوں کا زیادہ مسئلہ ہے. دوسری بات اس میں کیا ہے کہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو چاہے کریں، وہ سفید اور سیاہ کے مالک ہیں، اچھا کریں، برا کریں، غصے میں، جھوٹ میں، گالیاں یا جیسے بھی زیادتی. عورتیں جو ہیں وہ مظلوم ہیں، پسی بھی ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ہے نا. اور تیسری بات یہاں پہ کیا پتہ چلتی ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جنس کیا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں اسی بات پر بعض اوقات بعض لوگ روتے رہتے ہیں کہ عورتیں یا لڑکیاں، کہ ہم لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوئے، ہے نا، کاش کہ ہم ایک مرد ہوتے، کاش کہ ہم ایک لڑکا ہوتے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے یا کہ عورت، کوئی کسی نبی کی اولاد ہے، حسب نسب اس کا اچھا ہے، ہونی اصل شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ مومن. پیچھے آپ دیکھیں کہ سورت نساء میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر حاصل ہے، پھر آپ نے یہ پڑھا کہ مرد جو ہیں قوام ہیں، ہے نا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکیوں میں وہ آگے ہیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی وہ عمل کرے گا من الصالحات نیکیوں میں سے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. ہونا یہ چاہیے جس کا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو وہ مومن. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر جو ہے وہ ذرہ برابر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. نقیرہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے گٹھلی میں سوراخ، تو پھر آپ آج کل آم بہت چل رہے ہیں، آموں کی گٹھلی میں سوراخ نہ ہو جائے. کھجور کی گٹھلی میں وہ جو اس کا ہوتا ہے کٹاؤ سا، اس کے کنارے پر ایک ہوتا ہے نا گڑا سا بنا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں نقیرہ. یعنی اتنا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی بھی نیکی کوئی کرتا ہے، اچھی کرتا ہے، تو اللہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور دے گا. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے ایمان کا بدلہ ضرور ملے گا، عورت ہو یا مرد، اگر اس کے پاس ایمان ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے بہت سے غیر مسلم ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے دن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ عمل ان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر مسلمان ہے کوئی اور ایمان ہے عمل نہیں ہے، تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر جو ہے عمل تو ہے ایمان نہیں ہے، تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اصل چیز جس کی بنا پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایمان اور عمل صالح. یہاں پہ دیکھو پیچھے بھی ایمان اور عمل صالح کا ذکر تھا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ عمل صالح پہلے کہہ دیا اور وہ ہوا مومن، اور ایمان آ گیا ساتھ ہی. بیج کے بغیر درخت کبھی نہیں اگتا، ایمان کے بغیر عمل صالح قابل قبول نہیں ہے نا. اگر آپ دیکھیں آج کل آپ نے سوچا پودینہ لگاتے ہیں، ہر طرف پودینہ لگا ہوا ہے نا، آپ نے سوچا ہم بھی گلاب کے پھول لگاتے ہیں. آپ کہیں سے ایسے اوپر سے گلاب کی ٹہنی توڑ کے لے آتی ہیں، جڑ نہیں ہے اس کے ساتھ، فاؤنڈیشن نہیں ہے، تو وہ پودا جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا. تھوڑے دن تھوڑی دیر کے لیے وہ لہ لہاتا ہے، سرسبز رہتا ہے، پھر وہ مرجھا جاتا ہے. تو بغیر ایمان کے عمل صالح قابل قبول نہیں ہے. جنت کی یہ شرط ہے، یدخلون الجنت، وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ آیات جو ہے نا، یہ تسلی دیتی ہیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو، کہ جس نے بھی جو بھی اچھا کام کیا، بعض اوقات جو ہے وہ جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، دنیا ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیتی، وہ شاباش نہیں دیتی، ان سے پیار نہیں کرتی، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالتی، آہ یعنی آہ رہتی ہے، واہ نہیں ہوتی، ہے نا؟ تو ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جنت ہے اس کا بدلہ، رب کی رضا ہے اس کا بدلہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم ادھار نہیں کرنا چاہتے، ہم فوراً رزلٹ چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنت جو ہے نا، یہ نقد نہیں ہے، جنت ادھار ہے. دنیا میں بھی ہر چیز نقد تو نہیں ملتی. آپ بیج لگاتے ہیں، پھل کتنے دنوں میں بعد لگتا ہے؟ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، تنخواہ کتنے دنوں کے بعد ملتی ہے؟ فوراً تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو جنت جو ہے نہ وہ آرزوؤں پر ملنے والی ہے نہ خواہشات پر، ملے گی ضرور ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملے گی. ومن احسن دینا، اور جو ہے وہ کون احسن جو ہے وہ بہترین ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بہترین کون ہو سکتا ہے؟ دینن یعنی دین، اس کا طریقے زندگی نہیں، اس شخص کے طریقے زندگی سے بہترین طریقے زندگی کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن، جو کوئی یا جس کا. اب یہ مثال دی جا رہی ہے، پہلے کہا کہ کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس شخص کے طریقے زندگی سے بہترین طریقے زندگی کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن. آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص جو ہے اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے جو ہے اپنے چہرے کو خم کر دیا، سپرد کر دیا اللہ کے لیے. للہ، یہ للہ جو ہے اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. और चेहरा जो है आप देखेंगे, चेहरा जो है अगर चेहरा ही किसी को दे दिया जाए, बाल भी चले गए, पेशानी भी चली गई, नाक, इज्जत भी चली गई, सब कुछ ही। जब आप चेहरे को ही, अपनी पेशानी को जमीन पर सजदे में टका देते हैं, लगा देते हैं, तो सब कुछ ही झुक जाता है ना, कमर भी, जिस्म के बाकी अज़ा भी। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि ईमान भी ठीक है, अमले सहले भी ठीक है, लेकिन ईमान और अमले सहले का जो है वो तरीका क्या होना चाहिए, कैसा ईमान और अमले सहले अल्लाह को काबिले कबूल है कि जिसके नतीजे में लोगों को जन्नत मिलेगी। यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि किस तरह का शख्स अल्लाह को पसंद है, कैसे अमले सवाले अल्लाह को पसंद है। यहाँ पे ईमान और अमले सवाले का जो है वो मयार बताया जा रहा है। यानी पहले जो है बताया, पीछे बताया कि यानी बुरा अमल करो या अच्छा अमल करो, दोनों की पूछ है अल्लाह के पास, है ना। और अब साथ ही जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के नजदीक मकबूलियत का मयार क्या है। وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ اس شخص سے اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ کسی شخص کا نہیں ہو سکتا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپورٹ کر دیا، جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا سر ہی اللہ کے آگے جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ دوسری شرط ہے، اور احسان کے درجے کی نیکی کی اور رویہ نیک رکھا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ ये नहीं कि चलो अच्छा कर लें तो भी ठीक है, ना अच्छा करें तब भी ठीक है, बल्कि क्या है, एहसान के दर्जे की वो नेकियां करने वाला था। तीसरी चीज क्या है, वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा، और यकसू होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि मुस्लिम हनीफ थे, उनके तरीके की उसने पैरवी की। वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम، इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की हनीफा यकसू होकर। वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला، और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो थे जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। यानी अब यहां पर जो है एक चीज तो ये बताई कि अपनी यानी चेहरा अल्लाह को दे, अपनी जात अल्लाह को दे दें، गोया के रियाकारी नहीं करनी، दुनिया साजी नहीं करनी، इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी है۔ दूसरी बात ये बताई कि बहुआ मोहसिनुन، यानी अमल भी दुरुस्त तरीके पर करे۔ इमाम इब्ने कसीर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि दुरुस्त तरीके पर अमल करने का मतलब ये है कि इसका अमल अपनी मर्जी से नहीं हो، खुद साख्ता तर्ज जिंदगी ना हो، बल्कि शरीयत मुताहरा के बताए हुए तरीके पर हो، अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हो۔ तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अमले सवाले के लिए इखलास भी जरूरी है، और उसके साथ ही जो है वो अमल का दुरुस्त होना भी जरूरी है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो۔ तो इखलास का ताल्लुक किससे होता है؟ बातिन से، दिल से होता है، कल्ब से होता है۔ और जो दूसरी चीज है कि शरीयत के मुताबिक हो، कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो، तो इसका ताल्लुक जो है वो किससे होता है؟ इंसान के जाहिर से होता है۔ तो अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि कौमों की गुमराही की वजह इखलास की कमी थी या अमल दुरुस्त नहीं थे، कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं थे۔ इसीलिए तो यहूदो नसारा को मगदूब अलैहिम वलद्दालीन की तारीफ में वो लोग आते हैं۔ तो यहां पर जो है ये आयात मुझे और आपको एक मायार देती हैं، ये बताती हैं कि कोई भी शख्स जो है، हमारी कोई भी जात हो، मर्द हैं، औरत हैं، बूढ़े हैं، जवान हैं، सेहतमंद हैं، बीमार हैं، कोई भी हमारी हालत है، लेकिन अगर हमने जो है वो दीन इब्राहिमी के हम पैरोकार हैं، मुस्लिम हनीफ हैं، और उसके साथ ही क्योंकि दीन इब्राहिमी दीन इस्लाम है، सब दीनों में से बेहतरीन दीन، और इस दीन के दो अज्जा बहुत अहम हैं، एक अल्लाह के आगे अल्लाह की तालीमात के आगे، लिल्लाह से मुराद क्या है؟ अल्लाह के अल्लाह जो चाहता है، कुरान मजीद है، अल्लाह की जो खुशी है، अल्लाह की जो रजा है، उसके आगे अपने सर तस्लीम खम करना، और दूसरा यह है कि अच्छे अमाल बजा लाना۔ तो अब आप देखें कि हम जो है एहसान के दर्जे की नेकी क्या होती है۔ एक नमाज आप पढ़ रहे हैं और इस तरह से पढ़ें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं، है ना، एहसान के दर्जे की नेकी है ये، वरना फिर ये उससे कम दर्जा है कि अल्लाह हमें देख रहा है، ہے نا. تو احسان کے درجے کی کیا نیکیاں؟ وہ بالوالدین احسان آپ نے پڑھا ہی ہے نا اس میں بھی کہ والدین کے ساتھ احسان کے درجے کی نیکی کرنی ہے. اور احسان کے درجے میں کیا آتا ہے؟ ان کی تعظیم بھی کرنا، ان کی عزت بھی کرنا، ان کا خیال بھی رکھنا، ان کے سامنے اوف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے ان کا دل نہ دکھانا، ان کے سامنے بدتمیزی نہ کرنا، ان کو جسمانی ضرورتیں بھی ان کی پوری کرنا، ان کی خواہشات کا بھی خیال کرنا جو کہ صحیح جائز خواہشات ہیں، یعنی اللہ کی بندگی اور حدود میں آتی ہیں. تو احسان کے درجے کی نیکی کوئی عام نیکی تو نہیں ہوتی نا. ایک ہوتا ہے آپ ایسے بس چل چلاؤ کرتی ہیں کھانا پکانے میں تو بھی پتا چل جاتا ہے، اور ایک یہ کہ بہت دل لگا کر آپ پکاتی ہیں تو بھی پتا چل جاتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہی وہ بات ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک رول ماڈل بتایا گیا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ انسانیت کا رول ماڈل پیغمبر ہے. یہ کھلاڑی، یہ فلمی ایکٹر، یہ ماڈلنگ کرنے والے لوگ، یہ ماڈلنگ کرنے والی عورتیں جو ہیں جن کے پیچھے ہماری عورتیں اور لڑکیاں بھی بھاگتی ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے. انسانیت کی معراج انبیاء ہے. مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. انسان چلتے پھرتے لوگ تو بہت سے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان بننا جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، انسانوں کے لیے بھی سچی تڑپ اور درد رکھتا ہو، تو یہ اتنا عام چیز نہیں ہے. اور یہ اس کی معراج کیا تھی؟ پیغمبر تھے جو سب سے بہترین تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اور ہمیں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ دوست بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محب تھے اور محبوب بھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو خلیل جو ہیں ہوتا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ ہی نہ ہو. یعنی اللہ کی محبت دل میں اتنی ہے کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں، یعنی اس محبت کے نیچے ساری محبتیں جو ہیں وہ آ جائیں. جب سے اظہار محبت کا کیا ہے میں نے، مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے، ہے نا. تو جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اس محبت کو سچا ثابت کرو، ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی، ان کو جا کے صحرا میں بسانا، آگ میں کود پڑنا، گھر چھوڑا، باپ چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کو چھوڑا، ہے نا. قربانیاں ہی قربانیاں، جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں. تو پھر اللہ ان کو خلیل کیوں نہ بناتا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندگی کرنی ہے، اسلم وجہ للہ کرنا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو. اور اگلی آیت بڑی اہم ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. فرمایا اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ محیط. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کر دینا یعنی اپنے سر کو جھکا دینا، اور اپنی خود سری سے، اپنی خود مختاری سے، اپنی میں سے باز آ جانا، اس سے بہترین طریقہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. اور اگر انسان جو ہے یہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. تو یہاں پر جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے نہیں جھکاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ رب کی رضا پر جو ہے وہ راضی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ موسموں کا بدلنا، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ کہ انسان بھی جو ہے وہ اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرے، اور اللہ جو ہے اس کا ہو جائے، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے نہیں جھکاتا تو بھاگ کر جائے گا کہاں پھر؟ پھر اللہ تو اس کو پکڑ لے گا نا۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی جو ہے اگر اللہ نے یہاں پہ چھوٹ دے رکھی ہے تو پھر مرنے کے بعد جاؤ گے بچ کر تو کہاں جاؤ گے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز پر اس کا جو ہے وہ احاطہ ہے، تمہاری سوچوں پر بھی، تمہاری باتوں پہ بھی، تمہارے عملوں پر بھی۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ دے دینا چاہیے، اللہ کا پسندیدہ اور اطاعت گزار جو ہے وہ بن جانا چاہیے۔ پھر فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ دیتا ہے ان کے بارے میں فتویٰ، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب میں تمہیں سنائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر کتاب میں، فی بارے میں ہے کس کے؟ عورتوں میں سے جو کہ یتیم ہیں، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا کہ تم لوگ جو ہو تمہیں یتیم جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس زمانے میں کیا تھا کہ یا تو غیر محدود تعداد میں بیویاں رکھتے تھے، آزاد تھے، اور یا پھر کیا کرتے تھے کہ جب شادیاں کی ہوئی ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ عدل نہیں کرتے تھے، ہے نا، زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے سورت نساء کی ابتدائی آیات میں پڑھا، جو شروع کے ابتدائی رکوع ہیں ان میں آپ نے پڑھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چار مقرر کر دی، دوسرا یہ کہا کہ عدل شرط ہے، اگر چار تک رکھنا چاہتے تو عدل ضرور کرنا۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانج ہے یا دائمی مریض ہے یا وہ میاں بیوی کے تعلق کے قابل ہی نہیں ہے اور وہ شوہر دوسری بیوی لے آتا ہے، تو کیا پھر وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، ایک جیسا جسمانی تعلق رکھے؟ تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا پھر جو عدل کی شرط ہے اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ کیا پہلی بیوی کو چھوڑ ہی دے؟ کیونکہ فطری سی بات ہے کہ ایسے عدل نہیں ہو سکتا۔ تو اب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کریں، تو کیا پہلی بیوی کو چھوڑ دیں؟ اور اگر پہلی بیوی جدا نہیں ہونا چاہتی تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی شوہر کی فطری طور پہ اتنا اس سے تعلق نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، یا جس بھی وجہ سے۔ تو اب انہوں نے کیا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تو اب انہوں نے جو ہے وہ صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ فوراً اس کا جواب دیا جاتا، کیا اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے؟ پہلے پھر متوجہ کیا کہ سورت نساء کے ابتدائی دو رکوع میں میں نے جن حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے اور بڑی شدت سے کی ہے، پہلے اس پہ تو غور کرو۔ معاشرتی گفتگو جب چھڑی تھی تو بجائے اس کے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جاتا فوری طور پہ، پہلے کیا کہا؟ قل اللہ یفتیکم فیہن، ہاں اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے ان کے بارے میں بھی۔ کیا کہا؟ وما یتلا، اور جو کچھ تلاوت کیا جاتا ہے، تمہیں سنایا جاتا ہے، علیکم فی الکتابی، کتاب میں تم پر، کتاب الکتاب کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن۔ تو یعنی تمہیں تو قرآن میں کچھ بتایا بھی تو جا چکا ہے نا، وہ کیا تھا؟ اس سے مراد کون سی آیات ہے؟ سورۃ نساء کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی پہلے سے تم کو اس کتاب میں جو احکامات سنائے جا رہے ہیں ان پر توجہ کرو۔ اللہ تی فی یتام النسائی، وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے، یعنی جن کے حق تم ادا نہیں کرتے. اور کیا تھا فرض ان کا؟ حق کیا تھا؟ مہر دینا. شاباش. کیونکہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ وراثت بھی ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے. کیسے؟ لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت ہوتی تو لوگ چاہتے کہ خود نکاح کر لیں، اور مہر وغیرہ نفقہ جو ہے کچھ بھی ادا نہ کریں، اس کے جمال سے بھی فائدہ اٹھائیں اور مال سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ خود ان سے نکاح کرتے نہ کسی اور کا نکاح ہونے دیتے، تاکہ ان کا کوئی سر دھرا پیدا ہی نہ ہو کہ ان کے حق کا مطالبہ کرنے لگے. تو یہ ہے لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جو ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ تم ان کو دو ان کے حقوق، ان کا مہر، وہ تم ان کو نہیں دیتے. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، اور تم رغبت نہیں رکھتے کہ تم ان سے نکاح کرو. تو یہاں پر جو ہے دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ لفظ جو ہے وہ ترغبون کا استعمال ہوا ہے، اور ترغبون جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ہاں، رغبت رکھنا بھی اور رغبت نہ بھی رکھنا. تو رغبت رکھنا جو ہے، کیسے ہے کہ رغبت رکھنا، اس کے لیے کیا ہے چیز، کیسے پتا چل، یعنی کہ لوگ کہتے، یعنی مفسرین کیا کہتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ حرف جار جو ہے، ہم اگر ان آئے گی تو رغبت نہیں رکھنا، اور اگر فی ہے یا اس طرح کی ہے تو پھر رغبت رکھنا. تو وہ یعنی کہتے ہیں کہ اس کے اندر محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. یعنی یہاں پہ مفسرین نے جو ہے دونوں معنی مراد لیے ہیں، کہ جب فائدہ ہوا تو رغبت رکھ لی، اور جب فائدہ نہ نظر آیا تو پھر ان سے جو ہے وہ رغبت نہ رکھی، یعنی ان سے نکاح نہ کرنا چاہا. تو اب یہ ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے یا تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو میں سب آپ کو سمجھ آ گئی نا اس بات کی. اچھا، تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ جو بھی یتیم بچے ہیں یا یتیم عورتیں ہیں ان کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے. سورۃ نساء کی ابتدا میں جو ہے یہ پہلے ہی میں نے بتا دی ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہو تمہیں یہ احکام بتائے جا چکے ہیں. پھر ساتھ ہی متوجہ کر کیا بل مستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کہ کمزور ہیں ان کے احکام بھی. یہ جو ہے نا وما یتلا علیکم فی الکتابی، تو فی یتام النساء کے بعد بل مستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور جو کہ بچوں میں سے ہے. عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں نا، اور خاص طور پہ پھر یتیم بچے ہے نا، جن کا کوئی ہے ہی نہیں، ماں باپ ہے ہی نہیں جو کہ پوچھیں. وہ یتیم بچے جو بےچارے کوئی زور ہی نہیں رکھتے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اس صورت کے پہلے اور دوسرے رکوع میں بھی یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ بیان ہوئے، اور بڑی شدت کے ساتھ بیان ہوئے. تو اس سے جو ہے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ چائلڈ ابیوز بھی نہ کیا جائے. آج تحریکیں اٹھیں، آج جو ہے وہ ایسے چارٹر پاس ہوئے کہ چائلڈ ابیوز نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے. تو دوسری بات جو ہے وہ کیا پتہ چلتی ہے کہ یعنی چائلڈ ابیوز نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جانی چاہیے، ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں اسلام نے اتنے سال پہلے کہہ دیا کہ بچے جو ہے وہ کیسے ہونے چاہیے نا، کہ جو کمزور بچے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ہے نا، کہ مسجد میں امامت کروا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میرا جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیر تک تلاوت کروں، لمبی تلاوت کروں، لیکن یہ کہ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر جو ہے اس مختصر کر دیتا ہوں نا. آپ کی یہی سنت تھی نا، ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے اور حضرت امام حسن حسین میں سے کوئی آپ کے کندھوں پر تھا، جتنی دیر تک وہ کندھوں پر رہے اتنا طویل سجدہ رہا، اس کو پکڑ کر ہٹایا نہیں. پھر اسی طرح آپ کی وہاں وہ جو تھی نواسی تھی امامہ، ان کا بھی ہمیں نام ملتا ہے کہ ان کو بھی آپ نے اٹھا لیا، وہ چلی آ رہی تھی اور پھر وہ آپ کے کندھے پہ چڑھ گئی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں سے محبت، شفقت کا سلوک کرنا، پیار کرنا، ہے نا. تو تو آج ہم جو ہیں بہت بات کرتے ہیں بچوں سے محبت اور شفقت کی، لیکن یہ کہ واقعی ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی ہمدردی کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ مسجد آپ باہر نکلے، ایک بچہ رو رہا تھا نا، تو آپ نے اسے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، جب دوسری شادی ہوئی تو میری ماں مجھے بہت خوشی سے اس گھر لے کر گئی، لیکن یہ کہ اب انہوں نے مجھے جو ہے نا مطلب میری ماں مجبور ہے اور وہ باپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا نا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے پوچھا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ محمد تمہارا باپ ہو اور تم محمد کے بچے جو ہے وہ بن جاؤ، ہے نا بیٹے بن جاؤ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جو کمزور بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح ایک دفعہ ابو جہل نے کسی یتیم کا کے پیسے نہیں دے رہا تھا اور جو ہے وہ تنگ کر رہا تھا، تو کیا ہوا تھا کہ کسی نے کہا کہ یتیم کو کہا کہ تم جا کے محمد سے کہو وہ دلوا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یتیم بچہ آیا، حالانکہ ظلم و ستم کا دور تھا، اور لڑکا جب آیا تو آپ گئے جا کے ابو جہل کا دروازہ نوک کیا، وہ باہر نکلا اور اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی اور آپ نے کہا کہ اس کا حق اس کو دو، اس نے دے دیا. تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کو کہ تم نے کیوں محمد کی بات مانی؟ تو کہا کہ اس کو دیکھ کر میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی، میرا ایسا روب ان کا مجھ پر تاری ہو گیا تھا کہ میں میرے پر کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں ایسے یتیم کے نہ دیتا نا. تو یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی نگرانی، ان کا خیال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں رکھتا نا. علم یجد کا یتیم انفعوا، اور پھر کمزور بچوں کا خیال رکھنا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقل ذکر کر دیا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچے جو کمزور ہیں، جو بچے بڑے ہوتے ہیں نا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں تو ہم جو ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوروں کو ہم ماریں، چھوٹے ہیں، مجبور ہیں، بے زبان ہیں، بولتے نہیں ہیں. تو ہم بعض اوقات یہ کہ باقی لوگ ہم پہ زیادتی کرتے ہیں، آپ پر کرتے ہیں، آپ اپنی زیادتی کا بدلہ چھوٹے معصوم بچوں سے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے نا کہ غصہ آپ بچوں پر نکالا، کسی نے بھی کچھ کہہ دیا تو بچوں کو مارنا شروع کر دیا کہ اچھا اب تم تو میرے پاس ہونا، میں دیکھتی ہوں کہ میں تمہیں کرتی ہوں ٹھیک، فلاں تمہارا ہی تو تھا جس نے یہ کہا ہے، تمہاری وجہ سے ہی کہا ہے مجھے، ہے نا. تو ہم پھر بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرتے ہوں. تو بچوں کی قوت برداشت سے بڑھ کر کام لینا، یا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گاڑیوں کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کہ ایجوکیشن کی بجائے ان سے کام لینے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ان سے فائدے حاصل کریں. تو اس پر ہم سب چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ول مستضعفین من الولدان، کہ وہ بچے جو کہ بیچارے ہیں، کمزور ہیں، تو وہ بھی زور نہیں رکھتے، تو ان کے بھی بڑے حقوق ہیں. وان تقوموا للیتام بالقسط، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے یتیموں کے ساتھ قسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ کبھی بے انصافی نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ ان کو مہر نہ دو، کیونکہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں عربوں کے ہاں جو دو چیزیں بڑی اہم تھیں وہ کیا تھیں، کہ ایک تو مہر نہیں وہ دینا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یتیم بچوں کی تربیت، ان کے حقوق کی نگہداشت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ان کے ساتھ نگہداشت ان کی جائے. پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی. یہ اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کریں نا، اور ایسے کریں کہ دل کے اندر ہو جائے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے، جو خیر بھی تم کرو گے، جو بھلائی بھی تم کرو گے، لوگوں کو اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتے. ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شاباش نہیں ملی، نمبر نہیں ملے، واہ واہ نہیں ہوئی، کوئی تاج نہیں پہنایا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہوں، مجھے خوب پتہ ہے کہ جو نیکی بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خوب خبر ہے. تو تمہیں جو ہے میری طرف سے جو ہے یہ میرا خیال کرنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں میری فکر ہونی چاہیے، تمہیں میری فکر ہونی چاہیے کہ تم جو ہے جو بھی رویہ کرتے ہو تو کس لیے کرتے ہو. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ کمزور کمزور جو غلام تھے نا، کمزور غلام ان کو پکڑ پکڑ کر لے خرید خرید کر آزاد کر رہے تھے. ان کے والد کیا کہنے لگے, ہمیشہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں ان کو مشورے دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم اچھے مشورے دیتے ہیں, کہنے لگے کہ بیٹا تم نے جب آزاد ہی کرنا ہے تو کوئی مضبوط کوئی قوی جوان جو ہے تم اس کو آزاد کرو, پھر کل کو تمہارے کام آئے گا. ظاہر ہے غلام اس کو آزاد کیا جائے, اور عربوں کے ہاں تو بہت رواج تھا اس بات کا کہ مرد ہیں تو ان کو اہم سمجھنا, تاکہ وہ جب دشمن حملہ کرے کبھی ضرورت ہو کوئی خدمت چاہیے ہو تو اسے فائدہ اٹھایا جائے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابا جان میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, کہ مجھے اس سے کوئی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مضبوط ہے یا وہ کمزور ہے, بوڑھا ہے جوان ہے, مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بلکہ بس میں تو صرف رب کی رضا چاہتا ہوں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, صحابہ نکل نکل کر مدینہ سے جا رہے تھے, فتوحات ہو رہی تھی, تو رسول اللہ جب فوت ہو گئے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا دل بھی مدینہ میں نہیں لگتا تھا نا, اور وہ بھی شام جا کر رہنا چاہتے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نہ جائیں نا, اے میرے سردار, ان کو سردار بھی کہتے تھے نا, اے ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے. تو کہنے لگے, انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس لیے جو ہے وہ مجھے منع کرتے ہو کہ میں تمہارا غلام ہوں, یعنی تم نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا. تو انہوں نے رونے لگے, کہنے لگے کہ نہیں, مطلب اس لیے نہیں بلکہ یعنی صحابہ کے جانے سے اللہ کے رسول کا شہر جو سونا ہوتا چلا جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے, اور صحابہ بھی بہت عزت کرتے تھے ان کی غلاموں کی, ہمارے آقا ان کے لیے جگہ خالی کرنا, ان سے پیار کرنا, کیونکہ جو اجمی تھے ان کو عربوں کے ساتھ جب ملایا, جو غلام تھے جب ان کو آزادوں کے ساتھ ملا دیا, کمزوروں کو اسلام نے ایسا درجہ دیا کہ وہ لوگ ان کی بہت پھر عزت کرتے تھے نا. تو کہا کہ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں نا. تو یہ بات ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے اس کی نیت کیا, اس کا ارادہ کیا, اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے.